بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 اگست 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں روزے کی حکمت اور احکام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. حضرات، آج 11 رمضان مبارک ہے اور ہم اس ماہ مبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. وہ حدیث کے جو استقبال رمضان سے کے موضوع سے متعلق تھی، جو حافظ عاقب سعید صاحب نے پورے وطن کا مطالعہ کرایا تھا، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتیں لیے ہوئے ہیں، اور اس کا درمیانی عشرہ، دوسرا عشرہ، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے، اور اس ماہ مبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ تو گویا کہ انسان کو جہنم سے رستگاری دلانے والا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو پہلا عشرہ ہم گزار چکے، جن حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، اور وہ رمضان کے آغاز ہی سے گویا کہ نیکی اور خیرات اور صدقات کے رستے پر آگے سے آگے بڑھ رہے ہوں، تو وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. باقی یہ کہ ابھی بھی ہمارے پاس کافی وقت ہے، دوسرا عشرہ پورا ہے تقریباً، اور تیسرا عشرہ تو ہے ہی، اور تیسرے عشرے کی اس اعتبار سے بھی ایک خصوصی فضیلت ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ لیلۃ القدر صرف 27ویں شب ہی نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 29ویں ہو، تو ایک خصوصی امتیاز اور فضیلت کی بات ہے آخری عشرے کے حوالے سے. آج کے لیے میں نے یہ طے کیا تھا کہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن حکیم میں رمضان کے روزوں سے متعلق کل 6 آیات ہیں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی، اور ان میں سے 4 آیات کے بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لہذا آج پیش نظر یہ ہے کہ ان چار آیات کا ہم جو ہے باقاعدہ جسے درس قرآن کہتے ہیں اس انداز میں اس کا ہم مطالعہ کریں. اگرچہ وقت ہمارا کیونکہ بڑا محدود ہوتا ہے تو درس کا بھی کسی درجے میں حق ادا نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہ کہ صرف کوشش کروں گا کہ جامعیت کے ساتھ چند باتیں جو ہے ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو پچھلی مرتبہ میں نے آپ سے گفتگو کی تھی اس کی بنیادی چیزیں پھر نوٹ کر لیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو، رمضان مبارک کو، روزوں کے لیے جو منتخب فرمایا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کی عبادت وہ ہے کہ جس کے لیے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، کیوں بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ خاص میرے لیے رکھتا ہے. اور تفصیل میں نے عرض کیا تھا نماز بھی اگرچہ اللہ کے لیے ہے، حج بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، ہر نیکی اور بھلائی اللہ کے لیے کر رہا ہے، بشرطے کے اندر کوئی ریاکاری اور خود نمائی یا نمائش کا جذبہ تھا. لیکن خاص طور پر یہ الفاظ الصوم لی وانا اجزی بھی، اس کے معنی کیا ہوئے کہ روزے کا خصوصی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس روزے جیسی افضل عبادت کے لیے جو منتخب کیا تو بنائے وجہ فضیلت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کے اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا، جو نوع انسانی پر اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے، حدل الناس بھی ہے، حدل المتقین بھی ہے. دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی اور یقیناً بہت سلیس انداز میں بات رکھی تھی تو آپ تک یقیناً پہنچ چکی ہوگی، اگرچہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا موجود ہے کہ جو روح کے منکر ہے، انسان کے اندر جو ایک روحانی وجود ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، یا تسلیم کرتے بھی ہیں تو بڑی پسو پیش کے بعد. یہاں ٹھیک ہے قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، لیکن علیحدہ ایک مکمل وجود روح کا اس کو تسلیم نہیں کرتے. جبکہ جو بات میں نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کا معاملہ اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے کہ ایک تو اس کا خاکی وجود ہے، مادی وجود ہے جو اس زمین سے گویا کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر انسان کی جب موت واقع ہوگی تو اسی زمین کے پیٹ میں ہم تمہیں لے جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن اسی زمین کے پیٹ سے ہم تمہیں دوبارہ نکال کے زندہ کر دیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. جن حضرات کو بھی یہ آیات یاد ہوں گی اس حوالے سے کہ جب بھی آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تدفین سے فارغ ہوتے ہیں اور جسے آخر میں کہا جاتا ہے کہ آپ مٹی ڈال دیجئے، تو مٹی ڈالتے ہوئے یہ مسنون الفاظ ہیں، تین مرتبہ دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے گویا کہ آپ نے اپنے بھائی کی قبر میں اپنا ہی کنٹریبیوشن اس معنی میں کہ آپ کا بھائی تھا، مسلمان تھا، اور اس موقع پر یہ الفاظ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. تو ہمارا یہ جو حیوانی وجود ہے، جو خاکی النسل ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار بھی ان خالصتاً مادی وسائل پر ہے. کھانے پینے کے لیے چاہیے، زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس کے وجود کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح ہمارے اندر ایک مکمل الگ تشخص موجود ہے روحانی وجود کا، اور وہ آیت یاد ہوگا میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب قیامت کے دن تمام بنی نوع انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، آج تم تمام لوگ اسی طرح میرے سامنے موجود ہیں جس طرح میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. حضرت آدم سے لے کر آخری انسان اس روح عرضی کا وہ کھربوں میں تعداد پہنچ چکی ہو، لیکن وہ تمام گویا کہ یک بارگی اللہ کے سامنے موجود ہوں گے میدان حشر میں، اور اس سے پہلے یہ ایونٹ ایک مرتبہ پہلے ہو چکا جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا تھا، وہ ارواح جنود مجندہ بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کل کا نتیجہ تھی. یہ الگ بات ہے کہ جیسے جیسے کسی انسان کا خاکی جسد تیار ہوتا رہا تو اس دوران میں جو ہے اس کی اس روح کو خاص جو اس شخص کی تھی اس کو لا کے ساتھ ملک کر دیا گیا. ایک حدیث بڑی طویل ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. تو یہ جو دوسرا سوال تھا کہ ہمارے اس روحانی وجود کے لیے بمنزل رضا کیا شے ہے، اس مادی وجود کی تو ہمیں بڑی فکر ہے، میں نے عرض کیا تھا ذرا کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی مطمئن ہو جائے، کوئی تھکاوٹ کے آثار ہوں، شام جب کام کر کے گھر پہ واپس آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ جسم ٹوٹ رہا ہے، تو فوراً متنبع ہوئے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر تک آپ نے رسائی حاصل کی، بہترین انویسٹیگیشن کروائی. لیکن ہمیں اگر کوئی فکر نہیں ہے تو اپنی روحانی وجود کا نہیں، اس لیے کہ اسے ہم نے دبا دیا اپنے اس حیوانی وجود کے بوجھ تلے. یہ جو ہمارے حیوانی تقاضے ہیں، جو بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں، وہ اس درجے وزنی اور بوجھل ہیں کہ روح کہیں اندر جو ہے وہ سسک رہی ہے، کہیں گویا کہ بڑی مشکل سے اسے کہیں سانس آ رہا ہے، کوئی زندہ ہے بھی یا نہیں ہے، ہم اس کو کوئی شعور نہیں. جبکہ میں نے عرض کیا تھا کہ روح وہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو مقامات پر جیسے آدم ابلیس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا، جب میں نے آدم کے اس جسد خاکی کو تیار کر لیا، اس کا تصویہ کر دیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، روح ہی، فقعوا له ساجدین، گویا کہ روح کا تعلق میرے اور آپ کے اندر جو روح موجود ہے، جو ہمارا روحانی وجود ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس حوالے سے اس حدیث کو سمجھیے، الصوم لی وانا اجزی بی. روزے کا یہ پروگرام جو ہے، یہ دو عادشہ پروگرام ہے. دن بھر کے روزے کے نتیجے میں آپ کے جو حیوانی تقاضے تھے ان کو آپ نے کچل دیا، انہیں سنب کیا، اس کے نتیجے میں جو روح اندر موجود تھی، جو کہیں دبی ہوئی تھی، کہیں پسی ہوئی تھی، سسک رہی تھی، اسے موقع ملا اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہونے کا. بڑی منطقی سی بات ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا روحانی وجود کیوں پس منظر میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا حیوانی وجود اس درجے بوجھل ہے، حیوانی تقاضے اس درجے ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہے کہ روح معلوم ہوتا ہے کہ اندر ہے یا نہیں. اس کے بارے میں بھی بڑا کوشچن مارک ہے. اور بہت سے لوگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ انسان کو سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے ٹھیک ہے، اس کا ایک خاکی وجود ہے، ایک کچھ، لیکن یہ کہ جان نامی شے ہے انسان میں، جس طرح ہر حیوان میں جان ہوتی ہے، انسان میں بھی جان ہے، باقی روح جو ہے وہ اعلیٰ شے، اس کو قبول کرنے میں انسان متعمل ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کا حیوانی وجود جب اس کا بوجھ کم ہوگا تو انسان کی روح جو ہے وہ اپنے رب کی طرف توجہ کرنا چاہے گی. لہذا رات کے اوقات میں کلام الہی کی بارش، اس کی انوار و تجلیات اگر آپ اپنی روح کے اوپر کسی شکل میں بھی انفرادی طور پر بالکل تنہائی میں آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی تدبیر کی، آپ کی جذبات ایمانی کو اگر جلا حاصل ہوگی تو اس بنیاد پر ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم کا جو خالصتاً متن ہے، جو اس کے الفاظ ہے، اس کی بھی بڑی تاثیر ہے، لیکن یہ کہ اسے آپ نور اعلی نور کہیں گے، سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم بھی ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا شے مجھ سے طلب کر رہا ہے، اللہ کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے، اور کیسے کیسے عظیم ریوارڈز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جائیں گے اس شخص کو کہ جو اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے. تو اس روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اس روح کی غذا قرآن حکیم ہے. لہذا دن کا روزہ اور رات کے اوقات کا ایک حصہ قرآن حکیم کو سمجھنا، اس کی افہام و تفہیم، اس پر غور و فکر، اس کی تلاوت، اسے تراویح میں پڑھنا ہے، دورہ ترجمہ قرآن کی شکل میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، یہ تمام چیزیں مل کر گویا کہ ایک اکائی کی تکمیل کرتی ہیں. یہ نور اعلی نور ہے. دن بھر میں آپ نے روزہ رکھا، اپنے حیوانی تقاضوں کو کچلا، تقوی کے رستے پر رہتے ہوئے، تقوی کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، اور رات کے اوقات میں روح ذرا آزاد ہوئی ہے اس حیوانی وجود سے، تو فوراً اس پر نوار و تجلیات الہی کی بارش جو ہے وہ گویا کہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی روح کی غذا کا. الصوم لی وانا اجزی بی. یہ باتیں تو گویا کہ اختصار کے ساتھ، ان میں کئی باتیں نہیں بھی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں بھی خاص طور پر ایک بات رہ گئی تھی، انسانی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. آپ میں سے بہت سے حضرات نے فرائیڈ کا نام سنا ہوگا، جو بہت بڑا ماہر نفسیات تھا، اگرچہ ایک اعتبار سے وہ بڑا بدنام ہے کہ اسے ہر شے کے پیچھے سیکس نظر آ رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اور ماں اور بیٹے کے درمیان اگر محبت ہے تو اس میں بھی جذبہ محرک اور محبت کا سیکس ہے، بھائی اور بہن کے درمیان محبت ہے تو وہاں بھی وہ سیکس کو لے کر آتا ہے، وہ تو فقط ضلع ضلالم بھائی بڑی دور کی گمراہی ہے. لیکن یہ کہ چند باتیں اس کی ایسی بھی ہے، اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کہے کہ جو آپ کو اپیل رہی تھی، یہ تو بات اپیل کرتی نہیں جو اس نے بات کہی، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ انسانی شخصیات کو ہم تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تین سطحیں ہیں اس کی. ایک ہے اس کا خالصتاً حیوانی وجود، وہ انڈیا لیبیڈو ہے، جس میں سوائے انسان کے بطن و فرج کے تقاضوں کے اور کچھ بھی نہیں. جو تقاضے کسی حیوان کے ساتھ ہے پیٹ کھانے کو مانتا ہے، اور شہوت کا جذبہ ہے ہر حیوان کے اندر، یہی دو تقاضے آپ کو سب سے نمایاں نظر آئیں گے. ان کے اندر کوئی تعلیم و تدریس ہے نہیں، ان کے اندر کوئی مسابقت نہیں ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ اپنی حیوانی جبلتوں کے تحت زندگی بسر کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ تو وہ پہلو ہے جو خالصتاً حیوانی سطح ہے انسان کی، ایڈیلی بھی ہو. دوسری سطح کو وہ تعبیر کرتا ہے وہ خود شناسی ہے، انسان کی خودی ہے، اپنا ایک تشخص ہے جسے آپ انا کہہ سکتے ہیں، جسے آپ خودی کہہ سکتے ہیں، شعور ذات انسان کے، وہ حیوانات میں نہیں ہے. میں، یہ میں کے الفاظ جو ہیں گویا کہ ایک شے کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کا شعور ہے، حیوانات اس میں گویا کہ پیچھے رہ گئے. یہ معاملہ انسانوں کا شعور ذات. اور ایک اس سے بھی اوپر کی سطح ہے جسے وہ سپر ایگو کہتا ہے، یا وہ تصورات ہیں جو ہمارے نزدیک روحانی تصورات ہیں، اخلاق کی تعلیمات ہیں. بڑے سے بڑی لالچ جو ہے وہ بھی آپ کے قدم کو ڈگمگا نہ سکے، آپ راستے پر رہیں، حق پر رہیں، سچ بات کہیں. ذرا سا جھوٹ بول کر آپ جو ہے لاکھوں کروڑوں کا نفع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اندر ایک قوت اور ایک طاقت ایسی ہے کہ جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ نے درست بات کہہ دی ہے. اب یہ وہ شے ہے کہ جسے وہ سپر ایگو کہہ رہا ہے. اسی کے لیے ہمارے یہاں ایک روحانی وجود کا جو نام میں نے آپ کو دیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سے لوگ اس کے قائل ہی نہیں. تو انسانی نفسیات کو سمجھنے کے اعتبار سے اگر آپ ان تین سطحوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے یہاں انسانوں کی عظیم اکثریت تو ہوئے جو خالصتا نچلی سطح پر زندگی گزار کے رخصت ہو گئے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ہم نے انہیں آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے، انہیں عقل بھی دی تھی، لیکن انہوں نے ان سے سوائے حیوان جو کام دیتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر کوئی کام دیا ہی نہیں. کہ غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات سنائی کا، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کم، آفاق کی سکار گئے شیشہ گری کا، انسان کے غور و فکر کا نتیجہ نکلتا ہے نا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی خلاقیت اس کے اوپر اجاگر ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. قرآن سے نے تو آج سے 1400 برس پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ اللہ کی معرفت اجاگر ان لوگوں پر ہوتی ہے جو علم میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آج سے 300-400 برس پہلے تو ہمیں اس کائنات کا تصور نہیں تھا جو آج ہے. بڑی پاورفل قسم کی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہے، بلیک ہولز دریافت ہو چکے. ہمارے زمین کی تو کہ حیثیت اس کائنات میں کوئی نہ ہونے کے برابر ہے، اس سے لاکھوں گنا بڑے کرے موجود ہیں اس کائنات کے اندر. تو جس خالق اور مالک نے اس پوری کائنات کو بنایا اس کی عظمت، اس کی خلاقیت، اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہو؟ تو انسان علم کے رستے پر جتنا آگے سے آگے بڑھے گا اس کے اندر اللہ کی معرفت مزید پیدا ہوگی. تو اس حوالے سے اس بات کو نوٹ کر لیجیے، انسانی شخصیات کے یہ تین لیول اگر ہمارے سامنے، عظیم اکثریت تو اسی سطح پر زندگی گزار کر رخصت ہو گئی. اولئک کل انعام مرمون فصل. اللہ تعالیٰ تو یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، بظاہر بڑے نفیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت مزہ قدا عمدہ ہے، بڑا اندازے نشست و برخاست ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر اپنے بطن اور فرج کے تقاضوں سے ہی آزاد نہ ہو سکے، اسی کے اندر جو ہے پوری زندگی بتا کر چلے گئے، تو اولئک کل انعام بل هم اضل. یہ چوپایوں اور مویشیوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے. دوسرا لیول وہ ہے جن کے اندر کوئی شعور ذات ہے، کوئی خودی ہے، وہ گویا کہ ایک لیول اور اوپر آ گئے. اور تیسرا لیول سپر ایگو والا، جس میں ہماری اخلاقی تعلیمات، ہمارے روحانی وجود کے تقاضے. تو یہ ایک بات خاص طور پر جو ہے اگر ہمارے سامنے ہو تو اس تمام معاملات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا. اب آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان چار آیات کا ہم درس قرآن کا تو عنوان میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس میں تو بہت وقت صرف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بارہ افہام و تفہیم کے درجے میں اس کی جو بھی مضامین ہیں اس کا ایک نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت تو گویا کہ ایک تمہید ہے، یہ بہت ہی عمدہ ایک آغاز کلام ہے. اہل ایمان، ہم نے تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا تھا، لیکن اس روزے سے ایک غرض و غایت ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. پھر ذہن میں تازہ کر دیجیے اس موضوع پر، اور میں کچھ نہیں کہوں گا، جو میں نے دو احادیث آپ کو سنائی تھی. دن بھر کا روزہ، مشقت، بھوک اور پیاس اور شہوانی جذبات کو آپ نے پوری طرح کنٹرول کیا، اس میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہوئی، 1% بھی آپ نیچے نہیں آئے. لیکن اگر آپ کے معمولات میں اس روزے کی وجہ سے کوئی تغیر پیدا نہ ہو سکا، کوئی تبدیلی واقع نہ ہو سکی. آپ کی پرائرٹیز پہلے بھی دنیا تھی، روزہ رکھتے ہوئے بھی دنیا آئی رہی. پہلے بھی اگر فوش گوئی تھی اور کہیں گالک گلوچ ہو رہا تھا، روزے کی حالت میں بھی کوئی سر منہ پر واقع نہیں ہوا. کوئی دکاندار پہلے کم تولتا تھا تو روزے کی حالت میں بھی وہی کام کر رہا ہے. تو گویا کہ تقویٰ جو اصل غرض و غایت تھی اگر وہ پیدا نہ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. لعلکم تتقون، اگر تقویٰ پیدا ہوا، وہ جوہر جو اصل مطلوب ہے، اگر وہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کیا تمہاری یہ عبادت مقبول ہے. اسی میں دوست دیکھ لیجئے، حج کی عبادت کا ایک بہت بڑا رکن ہے قربانی. لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاغُهَا، بالکل اسی طرح نفی کر دی گئی جس طرح حضور نے اس حدیث پہ فرمایا. کسی شخص کا بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی شہوانی جذبات کو کنٹرول کرنا اللہ تعالیٰ محاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، وہ تمہیں کسی عذاب میں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، آگے آ جائے گی وہ آئے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ بہت آسانی چاہتا ہے، نرمی چاہتا ہے، وہ تمہیں کسی مشقت میں کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا نہیں کرنا چاہتا. تو دن بھر کے روزے کا اگر نتیجہ اصل حاصل تقویٰ حاصل نہ ہو سکا تو حضور کی دوسری حدیث پہ تازہ کر لیجیے. اور یہ تو ہمارے سامنے رہنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر وہ تبدیلی تو پیدا ہو جو روزہ چاہتا ہے. تقویٰ کے رستے پر ہم چلیں تو صحیح. من لم يدع قول السور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعاما وشرابا، یہ الفاظ تو یاد ہونے چاہیے، بار بار تکرار کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، فليس لله حاجة، تو اللہ کو قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے اس بات کی، ان يدع طعاما وشرابا، کہ وہ شخص صبح سے شام تک اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے. بات بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. لعلکم تتقون، قربانی کے بعد میں بھی فرمایا گیا تھا تمہارے قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے. ہاں اگر تقویٰ، خلوص، اللہ پر ایمان، رضائے رب کا حصول، اگر یہ چیزیں شامل ہیں انما الاعمال بالنیات کے درجے میں، تو یقیناً تمہارا ریوارڈ، تمہارا اجر و ثواب اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. یہاں ممکن ہے کہ آپ کے سامنے فوراً کوشچن مارک آئے، 29 یا 30 دن گنتی کے چند دن تو نہیں ہوتے. اس میں تو 10-10 دنوں کے 3 عشرے آ گئے، جس کو حضور نے فرمایا اولہ رحمت واوسط مغفرت واخر عتق من النار. تو ایام معدودات، معدودات کا اطلاق عام طور پر 9 سے کم پر ہوتا ہے. گویت یہ جہاں تک آپ کی سنگل ڈیجٹ چل رہی ہے وہ معدودات ہے، 1 سے لے کر 9 تک. لیکن جیسے ہی جا کر ڈبل ڈیجٹ میں ہو جائے گا 10 یا 11 یا 12، تو اب وہ معدودات کے دائرے سے نکل گیا. تو یہ کون سے روزے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں؟ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ اصل میں رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے، جو لوگ بھی اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے کہ روزے کی عبادت تو یہ تھی جو عیسائیوں کے ہاں بھی موجود تھی، یہودیوں کے ہاں بھی موجود تھی، اور اکثر و بیشتر مذاہب ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ تزکیہ نفس کے لیے اس قسم کی ایکسرسائز کروائی جاتی رہی. تو مسلمان جب تک یہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے بالکل درمیان میں جو 3 دن آتے ہیں، مہینے یہ جنوری فروری والے نہیں بلکہ محرم صفر والے، گویا کہ جسے آپ اسلامی مہینے کہتے ہیں، تو اس کے لیے خاص اصطلاح ہے ایام 20، وہ دن کے جن کی راتیں بڑی روشن ہوتی ہیں. 13ویں کا چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے، اس میں اگر آپ باہر نکلے تو آپ کو کسی بیرونی لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمام دنیا آپ کے سامنے روشن ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اوپر جو ہے ٹیوب لائٹ لگا دی ہے، بڑی خنک روشنی، ٹھنڈی روشنی، کہ اس میں آپ کو کسی مصنوعی روشنی کی ضرورت نہیں. تو ایام 20 کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ ہر مہینے کے یہ 3 روزے رکھا کریں. ایام معدودات اب یہاں آ کر بالکل منطبق ہو گیا کہ یہاں رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 روزے مراد ہیں جو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے تمام مسلمان رکھا کرتے تھے. یہ گویا کہ ان کی ایک ابتدائی ٹریننگ بھی تھی، اس لیے کہ اس کے بعد وہ حکم آنے والا ہے جس میں پے در پے 29 یا 30 روزے رکھنے ہیں، اور تلتلاتی ہوئی اگر گرمیاں ہوں اور کہیں آپ کے پاس ٹھنڈا پانی نہ ہو، اس زمانے میں کہیں برف ہوتی بھی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی، اور پھر یہ کہ وہاں جو ہے کہیں کسی کی جھوپڑی ہے اور اوپر سے آگ برساتا ہوا سورج ہے، تو نیچے اس کی کتنی تبادت ہوتی ہے. آج تو ہمارے پاس بہترین ماحول ہے, یہاں اس وقت بھی آپ بیٹھے ہوئے ایسی چل رہے ہیں, کسی کو کوئی پسینہ نام کی کچھ ہے نہیں ہے, لیکن اس زمانے کا تصور کیجیے. تو یہ گویا کہ ایک ٹریننگ پروگرام بھی تھا کہ وہ جو بڑا حکم آئے گا 29 یا 30 روزوں والا, جس میں پوری شدت کے ساتھ گرمیوں میں بھی تمہیں روزے رکھنے ہیں, اس میں ابتدائی ٹریننگ دی گئی. ایام معدودہ. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا یہ کہ سفر کی حالت میں ہو, فعدت من ایام اخر, ان 3 روزوں کے بارے میں بھی یہ حکم موجود تھا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں, صعوبت والا سفر ہے, آج کل کے دور میں جس نے بہت ہی پور آسائش سفر ہو چکے, اس دور میں تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا, اگر یہ 2 معاملات, یہ 2 ایکسیپشن ہیں, اگر یہ معاملہ ہے تو فعدت من ایام اخر, تو تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو دوسرے دن. اگر کسی کا ہم 3 میں سے 1 روزہ چھوٹ گیا, دوسرا روزہ چھوٹ گیا, تو بعد میں اس کی گویا کہ کفارہ ادا کرے, اسے رکھے, اس کی قضا ادا کرے. لیکن اگلا حکم دیکھیے, وہ بھی کسی طرح رمضان کے روزوں پر فٹ نہیں ہوتا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو, یہاں محذوف ہے بین الصدور, اور اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھنا چاہے. رمضان کے روزوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آج میرا موڈ نہیں ہے, آج میری طبیعت ذرا کچھ مزمحل سی ہے, جی آج روزہ نہیں. وہ تو حالت مرض, اور مرض بھی ایسا کہ جو واقعتا معلوم ہو گیا تو آپ کو جو ہے دوائیاں لینی ہیں پیدل پہ, اور اس میں آپ کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہے, یا کوئی اور وجہ ہو. لیکن یہ کہ ان روزوں کے ساتھ کہہ دیا گیا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے, رمضان کے معاملے میں یہ حکم ہے. فدیۃ طعام مسکین, تو ان روزوں کے معاملے میں یہ آسانی دے دی گئی کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کا کسی طرح انتباہ جو ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ رمضان کے روزوں کا ذکر آگے آ رہا ہے, یہ انہی ایام 20 کے 3 روزے, اور یہ روزے 12 بڑی فضیلت کے حامل ہیں. ہم لوگوں میں عام طور پر نیکی کا جذبہ خیر یا یہ کہ نوافل کا جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے, نفل نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں, نفلی عمرے تو اب اتنے عام ہو گئے, جو لوگ بھی صاحب ثروت ہیں انہیں تو گویا کہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن چکا ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے. آج کل وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, اور میرے ایک بالکل قریبی عزیز گئے ہوئے, انہوں نے جب مجھے بتایا کہ آج کل رش کا کیا عالم ہے کہ وہ باب فہد کے بالکل سامنے ہے مکہ ٹاور, جو حضرات گئے ہوں کہ مکہ ٹاور کے اس ہوٹل سے جیسے فٹ پاتھ سے آپ نیچے اتریں گے تو ساتھ ہی آپ کی حرم کی جو ہے وہ ٹائلیں شروع ہو جاتی ہے, وہاں تک صفے آتی ہیں. تو وہ اپنے ہوٹل سے باہر نکلے تو وہ ہوٹل کے باہر نکلنے سے لے کر اندر طواف کی جگہ جو ہے وہاں تک پہنچنے میں انہیں 50 منٹ لگ گئے. آپ اندازہ لگائیے کہ رش کا کیا عالم. تو یہ نفلی عبادتوں کا ہمارے ہاں رجحان ہے, ایک اعتبار سے اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے, اس کے اندر یقیناً برکت و سعادت ہے. کوئی روپیہ پیسہ انسان کہیں جا کر جو کسی اور جگہ, کہیں ملیشیا میں, کہیں اور ایکسکرشن آدمی اس نیت سے نکلے اور اپنا پیسہ ضائع کرے تو اس سے تو کہیں بہتر یہ ہے. لیکن یہ بھی اب کیونکہ جیسا کہ میں نے کیا معلوم ہوتا ہے اسٹیٹس سمبل بن گیا, اب لوگ جو ہے اپنی پوری پوری فیملیز کے ساتھ, اور پھر یہ کہ بڑے فخر سے بتایا بھی جاتا ہے کہ جی فلاں ہوٹل میں رہے تھے, 5 سٹار ہم نے پیکج دیا تھا. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو مطلوب نہیں ہیں. لیکن ہماری اگر توجہ نہیں ہوتی تو نفلی روزوں کی طرف نہیں ہوتی, نوافل جو ہے نماز بھی ادا کر رہے ہیں, پھر یہ نوافل خیرات و صدقات بھی ہیں, جبکہ ان ایام 20 کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص بھی ایام 20 کے روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ, تو اسے تو اللہ تعالیٰ ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے. صائم الدہر کے الفاظ ہیں, پورے سال روزے رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے صرف ایام 20 کے 3 روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب عطا فرمانا. تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہو. جو حضرات بھی گئے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے, اہل عرب میں اب بھی جو ہے سوموار کا اور جمعرات کا روزہ جو ہے بڑا پرومیننٹ ہے, آپ کو وہاں بڑی رونق نظر آئے گی, دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے اور لوگ آپ کو اپنے دسترخوان کی طرف کھینچتے ہیں, ایک ایک شخص کو 4 پارٹیاں کھینچنے والی ہوتی ہیں, آپ میرے دسترخوان پر آئے. تو یہ روزہ رکھنے کا یا بھی 20 کے روزے بھی ان کے ہاں بڑے مقبول ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کچھ کمی ہے, لیکن یہ کہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو, اس لیے کہ بہرحال یہ شہوانی تقاضوں اور حیوانی تقاضوں کو روکنے کے لیے جو حضور نے فرمایا الصوم جنت, روزہ ایک ڈھال کی مانند ہے کہ گویا کہ شیطان کے جو حملے ہو سکتے ہیں انسان کے اس حیوانی تقاضوں کی آڑ کے اندر, روزہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال کا ذریعہ بنتا ہے. تو عالم نظیر یوسیقون فدیت الطعام مسکین، جو شخص طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے تو ان کے لیے لازم ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، دو وقت کا کھانا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو شخص اس سے آگے بڑھ کر خیر اور نیکی کمانا چاہے، اس شخص نے اس ایام بیس میں سے ایک روزہ نہیں رکھا لیکن یہ کہ وہ پانچ چھ مساکین کو کھانا کھلا رہا ہے، یا یہ کہ ایک مسکین کو کئی دنوں کھانا کھلا رہا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو قرآن نے اس کی بھی گوڑا کی بڑی تائید کی ہے کہ جو اپنی آزاد مرضی سے، ومن تطوع خیرا، اپنی آزاد مرضی اور ہمت اور استطاعت سے اور زیادہ جو ہے وہ بھلائی کمانا چاہے، فہو خیر اللہ، تو یقیناً اس کے لیے بڑی بہتر ہوگی. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، لیکن اگر تمہیں علم حقیقی حاصل ہو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ پورا حکم جو ہے، یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان روزوں سے متعلق ہے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمان ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے. اب آئیے اس مشہور اور معروف آیت کی طرف، جو بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی، جس میں اس رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس موضوع پر بات ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کو یہ خصوصی فضیلت جو عطا فرمائی کہ روزے جیسی عبادت اس میں فرض کی گئی، تو وجہ فضیلت اور بنا فضیلت کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قیامت تک آنے والا ہر شخص وہ مخاطب ہے قرآن کا. ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ہدی للمتقین بھی ہے، اس لیے کہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے جو صرف متقین کے لیے ہدایت فراہم کرتی ہے. سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہوا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو قرآن پر اعتراض کرنے والوں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت، ہدی للناس وہ ہے کہ پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن راہ یاب لوگ صرف وہی ہوں گے، قرآن سے ہدایت صرف وہی حاصل کر سکیں گے جن کے اندر کچھ نہ کچھ خدا کو خوف اور تقویٰ تو موجود ہو. اس معنی میں متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور بہت واضح دلیل دلائل اور برہان پر مشتمل ہے ہدایت. اور الفرقان سراپا ہدایت ہے، اور حق و باطل کے مابین تمیز کر دینے والی شے قرآن ہے. الفرقان فرق کر دینے والی حق اور باطل کے درمیان. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے حق اور باطل گڈمڈ تھا، اس لیے کہ شریعت کے احکامات تو نہیں معلوم تھے نا، لہذا پورا امکان موجود تھا کہ کسی شے کو آپ اپنی دانش میں سمجھتے ہو کہ یہ حق ہے لیکن اصل میں تو باطل ہے، اور کسی شے کے بارے میں آپ کے اندر یہ وسوسہ ہو کہ یہ باطل ہے لیکن اصل میں وہ حق ہو. قرآن نے آ کر گویا کہ یہ وہ نور ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع کیا ان لوگوں نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. قرآن یہ نور ہے کہ جس نے آ کر گویا کہ شرک کی گھٹاٹوں اندھیروں کو دور کیا، اور حق و باطل کے درمیان جو ایک گڈمٹ والا معاملہ تھا اسے واضح کر دیا. الفرقان حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی شے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب یہ حکم آ گیا تو گو جو کوئی بھی تم میں سے ہے مسلمانوں اس مہینے کو پائے. فمن شہید منکم الشہر، اس مہینے میں وہ موجود ہو زندہ ہو، فلیصم تو اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے. جبکہ ایام بیس کے معاملے میں رعایت تھی کہ کوئی شخص طاقت ہونے کے باوجود اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے، وہ رعایت یہاں سلب کر لی گئی. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یہ تو اب لزوم ہو گیا. ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایگزمپٹڈ ہیں بچے، ایگزمپٹڈ ہیں جو بالغ نہیں ہوئے، بالغ ہونے کے بعد یہ فرائض جو ہے شریعت کے احکامات حافظ ہوتے. اسی طرح کوئی شخص مریض ہے، حالت مرض میں ہے اور روزے کی وجہ سے اس کی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہ ایگزمپٹ ہو گیا. کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ جس کے لیے اب روزہ رکھنا ممکن نہیں، جسم جو پہلے اتنا کمزور ہے کہ مزید کمزوری اور نکاہت اس کے لیے برداشت نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا. یہ کہ فرض کیجیے ڈائبٹیز کا مریض ہے، بظاہر دیکھنے میں بھلا چنگا ہے اور اب جسے آپ کہیے کہ صحت مند ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا اس لیے کہ تمہاری صحت پہ خطرہ ہے، اچانک کہیں جو ہے بلڈ گلوکوز لیول اتنا نیچے چلا گیا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور مے بی کہ وہ فیٹل ہو جائے، اسی کے اندر اس کا انتقال ہو جائے. یہ ایگزمپشنز ہیں. ہاں اگرچہ سفر کا معاملہ یقیناً اس زمانے کے سفر اور آج کے سفر کا اگر آپ تقابل کریں تو اس میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا. اب سفر میں اتنی سہولتیں ہیں کہ وہ اس زمانے میں حاصل نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس زمانے میں اسے بھی ایکزمپٹ کر دیا گیا تھا. آج بھی اگر کوئی سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس رعایت کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ پھر اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو دوسرے دنوں کے اندر روزہ مکمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. رمضان میں تو آپ کو ایک پورا کا پورا بنا بنایا ماحول مل گیا. یہاں تو گویا کہ اس ماہ مبارک کی اپنی برکت اور سعادت بھی اتنی ہے کہ آپ کو اس میں اپنے لیے ختم کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. لیکن رمضان میں اگر فرض کیجئے بیماری کی وجہ سے آپ کے 5-7 روزے چھٹ گئے ہوں تو دوسرے دنوں میں اس کی تکمیل جو کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو فلیتم تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کوئی شخص اگر مریض ہے یا ایک سفر کی حالت میں تو اسے چاہیے کہ اس کی تعداد پورا کرے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ہمارے دین کا معاملہ یہ. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تمہارے اوپر کوئی مشقت اور تنگی نہیں کر رکھی. ہاں حیوانی تقاضوں کو ٹیم کرنے کے لیے، انہیں لگام دینے کے لیے کچھ پابندیاں لگائی ہیں جو تمہاری اپنی بہتری کے لیے، تاکہ تمہاری روح کو موقع ملے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو اور اس کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اس کا ہو سکے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ کے اصل معنی کیا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور انسان جو ہے اپنے مادی جو غلاف ہے اس کی آڑ کے اندر تو اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے روح کے اندر وہ زندگی پیدا نہ کرے، وہ طاقت اور وہ روشنی پیدا نہ کرے کہ وہ اپنے رب اور اپنے خالق کا قرب حاصل کر سکے. تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اس دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی اور مشقت نہیں رکھی. ولا یرید بکم العسر، تمہیں کسی عسر میں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس رعایت کو بھی گویا کہ ٹھکرا دے، مریض بھی ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں روزہ رکھو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اب یہ گویا کہ ایک اعتبار سے ناشکری ہے اللہ کی دی ہوئی رعایت کی. شکر گزاری کیا ہوگی کہ اللہ نے اگر رعایت دی ہے تو اسے اویل کیجیے. اس رعایت کو اگر آپ نے ٹھکرا دیا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دی ہوئی رعایت جو ہے اس کی ناشکری کی ہے. تو اس حوالے سے بھی گویا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سفر کا معاملہ کیونکہ پوری پرسہولت نہیں ہے تو آپ سفر، لیکن یہ کہ مریض اگر آپ ہیں اور واقعتا بیمار ہیں تو اس میں روزے کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی اس رعایت کو اویل کرنا یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ شکر گزاری والا راستہ ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم اس کی تعداد پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب ان الفاظ کو نوٹ کیجئے کہ اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کر سکو. روزے کی اصل غرض و غایت تقویٰ ہے. تقویٰ بنیاد بنتی ہے ایمان کی، اور ایمان اگر خالص ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کی سیرت کردار، اس کے عمل اس رنگ میں رنگے ہوئے نہ ہوں. اور اسی کے ساتھ اس چیز کو بھی شامل کر لیجئے کہ اگر ایمان خالص ہے تو اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ کی دی ہوئی شریعت، اللہ کے دیے ہوئے قانون یا اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں پر خود بھی عمل پیرا ہو اور اس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی کبریائی کا اعلان کے معنی دار ہے. ہم تو اپنے اس 5 یا 6 فٹ کے جسم پر اللہ کی کبریائی کا جو ہے وہ نفاذ نہیں کر سکتے. اکثر و بیشتر تو ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی بندگی، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا حکم، اللہ کے رسول کا اسوہ، اللہ کے رسول کے اتباع، یہ چیزیں تو سیکنڈری ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ جو شے ہماری عقل اور منطق کی جو ہے وہ زد میں آئے گی تو اس کو قبول کریں گے، لیکن جہاں کوئی قربانی آ گئی، کہیں ایثار آ گیا، کہیں اللہ کی طرف سے تقاضا آ گیا، اب وہاں معلوم ہوا کہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے. تو ولی تو کب پھر اللہ علامہ ہداکم، اللہ کی تکبیر کا حق ادا کرو. قولی تکبیر یقیناً، یہ تکبیر کسے کہیں گے؟ اللہ اکبر کہنا. ہر مسجد کے مینار پر جو 4-4 اسپیکر لگے ہوئے ہیں، دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر، اور ہر اذان میں کتنی مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 6 مرتبہ. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کہیں بڑا نظر نہیں آ رہا، نہ ہمارے اپنے جسموں کے اوپر اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کا نظام نافذ ہے، اور اپنے محلے، اپنے ملک، اپنی بستی کی بات تو بہت دور کی. تو یہ جو تکبیر، یا مستطع افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آخوش میں تسبیح و مجاجات، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، اور وہ مذہب جو ہے ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کی تکبیر کا اعلان کرنے والے ہیں. تو ولی تکبر اللہ، یہاں صرف اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ دینا ہی نہ سمجھیے، وہ تو آغاز ہے. جس طرح جہاد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو اللہ کے اطاعت کا اوبر بناؤ. جہاد نقطۂ آغاز تو یہی ہے، ان تجاہد نفس کا فی اطاعت اللہ، کشمکش، محنت، مشقت، زور لگاؤ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں دینے کے لیے. پہلی سیڑھی تو وہ ہے. اسی طرح تکبیر رب کی پہلی سیڑھی تو یقیناً اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، لیکن بالفعل اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ اور قائم کرنا، یہ حاصل ہے اصل میں ایمان اور تقویٰ کا. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس کا بڑا خوبصورت انطباق اس اعتبار سے بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ کچھ شوال آتی ہے، آپ عید کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین نے کیا حکم دیا ہمیں. اب یہ چیزیں بھی کچھ جو ہے ایسی ہو گئی جو پس منظر میں چلی گئی، اس کا کئی موقع نہیں آتا. آپ اپنی فیملی کے ساتھ اگر نکلے بھی ہوئے تو آپ اللہ اکبر کہہ بھی رہے ہیں، تکبیر کہہ بھی رہے ہیں، لیکن آپ کی پوری فیملی خاموش بیٹھی ہوئی. انہیں باقاعدہ تب متوجہ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے. اور مدینہ کی گلیاں تو گونج آیا کرتی تھی جب وہاں تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد. اب یہ زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے ہمیں خود شرم محسوس ہوتی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس حوالے سے بھی ہے کہ رمضان کے روزے جب ختم ہوں گے تو یکم شوال کو اب کسی مسلمانوں کی بستی کی بستیاں گونج جانی چاہیے ان الفاظ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد. اور حضور نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ جاتے ہوئے عیدگاہ کے لیے جو تم راستہ اختیار کرتے ہو، اب آپ سے ایک طرف دوسرا راستہ اختیار کرو تاکہ اس بستی کا کوئی چپا بھی ایسا نہ ہو کہ جہاں وہ آواز نہ گونج رہی ہو، وہ تکبیر کے الفاظ نہ گونج رہے ہیں. لیکن اصل اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی کو بالفعل نافذ کرنا، اور اس کے لیے اپنے جسم و جان کی صلاحیتیں، اللہ کا دیا ہوا مال، روپیہ، پیسہ، دولت سب کرنا تاکہ اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کی شریعت نافذ ہو سکے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس ہدایت کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر اللہ کی شکر گزاری کے جذبات پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کی شکر گزاری پیدا ہو. تو یہاں صرف تین آیات ہم پڑھ سکے ہیں، ہمارا وقت جو ہے ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ اگلی آیت جو ہے اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے دین میں دعا کا مقام کیا ہے اور دعا کی کتنی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، الدعاء مخ العبادہ، کل عبادت کا اصل جوہر جو ہے دعا ہے. اس لیے کہ دعا جس میں انسان دست بستہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے، ہاتھ مانگتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے. تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو آخری آیت ہے، اگر جس رکوع کی آخری آیت نہیں ہے لیکن جو چار آیات میں نے پڑھی تھی ان میں سے تین کی کسی حد تک تکمیل ہو سکی ہے، چوتھی پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ حقیقی تقویٰ پیدا فرمائے جو روزے کا اصل حاصل ہے. اور اسی حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس روح کے تجزیے کے لیے، اس کے تجلیے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے کلام ربانی کے ساتھ اپنے تعلق کی ایک تجدید کر سکیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات الحکیمات.